چوتھی غلط فہمی ہے، یہ تو بہت آسان ہے کہ یہاں کے علماء اس جگہ پر بیٹھ کے، امن و امان کی جگہ پر بیٹھ کے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ آج جو ہے فلسطین میں اور عراق میں جو ہے یا دیگر ایسی جگہوں پر جہاد نہیں ہے، جہاد نہ کریں. اگر کافر دشمن اس ملک کے اندر داخل ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو کیا ان کے یہ فتویٰ ہوگا؟ یا اپنے فتویٰ سے پھر یہ منہ موڑ لیں گے، ان کے فتویٰ تبدیل ہو جائیں گے؟ یاد رکھیں اگر حالت وہی ہے جو حالت، کیونکہ بات ہوتی ہے حالت پہ، واقع پہ، حقیقت پہ، چاہے یہ ملک ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور ہمارے سب مسلمان مالک کو محفوظ فرمائے ہر دشمن اور کافر کے شر سے، اگر حالت یہی ہے تو فتویٰ بھی یہی ہے. علماء کے فتاوی جو ہیں وہ اپنی ذات یا دوسرے کی ذات کے لیے نہیں ہوتے، ایک واقع ہوتے، ایک حقیقت ہوتی، اس کی بنیاد پر فتاوی دیتے ہیں. اور کیونکہ ان کے فتاوی قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں، اور قرآن اور سنت ایک دور کے لیے نہیں ہے، ایک زمانے کے لیے نہیں ہے، ایک خاص جگہ کے لیے نہیں ہے، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے ہے. اور جو فتاوی محض اپنی رائے سے ہوتی ہیں، بغیر کسی مستند دلیل کے ہوتے ہیں، کتاب اور سنت سے رجوع کیے بغیر ہوتے ہیں، وہ تو تبدیل ہو جاتے ہیں. آج کوئی بات کی، کل کوئی اور بات کر لیں. جن مسائل میں دلیل موجود نہ ہو، اجتہادی مسئلہ، وہاں پہ رائے بھی ہوتی ہے اور فتویٰ تبدیل بھی ہو جاتا ہے. لیکن جو مسائل قرآن اور سنت پر مبنی ہو، ان مسائل کو چھوڑنا بغیر کسی مستند دلیل کے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے مسائل کو امت میں بیان نہیں کیا. یہ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے متعلق یہودی آتے، سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور کہتا ہے کہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا عجیب ہے کہ تمہیں تو قضاء حاجت کے احکام بھی بیان کرتا ہے کہ کیسے کرنے ہیں. انہوں نے کہا جی ہاں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر استنجا کرنا ہے تو تین پتھروں سے کم نہیں کرنا، اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کرو. جی ہمیں حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شرمندگی محسوس نہیں کی، جواب دیا ان کو، اگرچہ وہ مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے یہودی، کہ آج ہم سینہ تان کی قرآن اور سنت کی بات کر سکتے ہیں، آج داڑھی کی بات آتی ہے تو ہمارے سر جھک جاتے ہیں، آج قرآن سنت دفاع کی بات آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ باہر ملک میں رہتے ہیں، اکثر مذہب کی بات نہیں کرتے الا من رحم اللہ، وہ اپنے آپ کو بےچارے داڑھی رکھ کے چھپتے رہتے ہیں. حجاب کی بات آتی ہے، عورت کو حجاب نہیں دیتے، کیوں؟ شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کتنی عجیب و غریب چیز جا رہی ہے بازار میں. تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیں، اگرچہ وہ مذاق کرنے کے لیے آیا، مذاق اڑانے کے لیے یہودی آیا تھا، صرف یہ جواب میں یہ نہیں کہا کہ ہاں ہمیں تعلیم دی، بلکہ تعلیم کی تفصیل بھی بیان کی ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت اور گندی کے متعلق اس امت کو کھول کھول کے بیان کر کے جاتے ہیں کہ تین پتھر سے کم نہ ہو اور ہڈی گوبر سے استنجا کبھی نہ کرنا، کیا وہ امت میں جہاد اور قتل عام اور خون ریزی کے مسائل بیان کر کے نہیں گئے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ تو ہمیں سمجھایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء حاجت کیسے کی جاتی ہے، امت سے یہ چھپایا کہ جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں چھپایا، احادیث موجود ہیں، علماء سلف صالحین کے اقوال بھی موجود ہیں. لیکن جو لوگ اپنی محض رائے سے جواب دیتے ہیں، ان کی فتاوی میں تضاد آپ دیکھتے ہیں. آج کوئی فتویٰ ہے، کل دوسرا ہوگا، کل دوسرا کو پرسوں تیسرا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بنیاد نہیں ہے، قرآن سنت کی طرف رجوع نہیں ہے. کوئی آیت ظاہر دیکھ لی، اس جو بھی ان کے مطلب کی جی وہ لے لی، اور باقی آیت کو چھوڑ دیا. ایک حدیث ہے، ایک لفظ ان کو اچھا لگا لے لیا، باقی چھوڑ دیا. جیسے کل کے درس میں ایک غلط فہمی آئی عورتوں کے متعلق، میں بات کر رہا تھا کہ اسلام میں عورتوں کا مقام، اب جب میں نے پوری بات کی غلط فہمی یہ بیچ میں آئی کہ میں نے کہا عورت کی اتنا بلند مقام ہے شریعت میں کہ وہ ملکہ ہے, کوئین ہے, کوئین ملکہ ہے عورت, جو مسلمان عورت ہے اپنے معاشرے میں. تو قرآن مجید میں آیا کہ وضربوہن, ان کو مارو. تو یہ تمہارا کیسا دین ہے, عورت کو مارو بھی, کیا ملکہ کو مارا جاتا ہے؟ میرے بھائی آیت پوری کیوں نہیں پڑھتے ہو تم لوگ؟ جس نے جو کچھ لینا ہے لے لے مرضی سے, قرآن مجید کا ایک لفظ لے لیا وضربوہن, اور پہلے تین جو دو جو لفظ ہیں ان کو بھول گئے. نصیحت کا لفظ کو بیان نہیں کیا, بستر الگ بات کرنے کا لفظ نہیں بیان کیا, صرف جو ان کے مطلب کا تھا وضربوہن کہ مارنا ہے بس وہی لے لیا, اور اس کو اتنا بڑھا دیا کہ جیسے کہ عورت کا قتل عام کر دو کہ مار مار کو اس کی ہڈی پسلی ایک کر دو. سبحان اللہ, یہ بہتان ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر یہاں پہ آپ جواب دیتے نہیں یہ ظلم ہے, یہ بہتان ہے شریعت پر, یہ بات درست نہیں ہے, پورے آیت پڑھو, تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے, ہماری یہی گزارش ہے, پورے آیت یہاں پہ کیوں نہیں پڑھتے ہو تو؟ فرق دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو گھر سے نکالو اور پردے کی ضرورت نہیں ہے, اور دین اسلام میں جو تعلیمات ہیں وہ کٹھن اور مشکل تعلیمات ہیں, عورت اگر ان تعلیمات پہ زندگی گزارتی ہے تو وہ قیدی ہے, مظلوم ہے, اس لیے ہم عورتوں کو کہتے ہیں باہر نکلو اور اپنا پردے کو اتار دو. دلیل کیا ہے ہماری قرآن مجید کیا دلیل؟ وضربوہن, کہ عورت کو مارتے رہیں, باہر نکال دیا. آج تم لوگوں کو گھر سے نکال کے ان کی موت کے سامنے قتل عام کروا رہے ہو, مسلمان کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں ہو رہا ہے, اس کو جہاد کا نام دے رہے ہو, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے خیال میں یہ اس سے بڑا جرم ہے. انہوں نے تو عورت کو گھر سے نکالا اور تم نے مسلمان کو مسلمان سے قتل کروایا, جس کے بارے میں تعالیٰ نے فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, جس نے ایک جان بچا اس نے گویا پوری انسانی کی جان کو بچایا, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. احیاها مومن کی جان نہیں, قرآن مجید میں احیاها, جس نے ایک جان, ایک معصوم جان کو بچایا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولو کان من عند غیر اللہ لوجد فیہ اختلافا کثیرا, اگر ہمارے علماء کے فتاوی میں تضاد ہے تو ہمیں بتاؤ تو صحیح, کہاں پر ہمارے عالم نے ایک بات یہاں پہ کہ دوسرا فتوی اس کے مخالف, تیسرا اس کے مخالف ہے, ایک ہمیں دکھا. اگر یہ قرآن حدیث پر مستند نہ ہوتا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتے قرآن مجید, تو اس میں بہت سارا تضاد اور کنٹرڈکشن ہوتا, جب وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے, سب سے بہترین زمین اس دنیا میں, پوری دنیا میں سب سے بہترین اگر زمین کوئی تو مکہ کی زمین ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے الحرم الحرام. جب وہاں پہ تھے تو انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا, ان پر ظلم ہوا. ایک مشرک آتا ہے ظالم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے گربان سے پکڑتا ہے. ایک روایت میں کہ نبی علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں اٹھایا, صحابہ کرام ہاتھ نہیں اٹھایا. سجدے میں گئے, سجدے کی حالت میں اونٹ کی گندگی آ کے اوپر پھینک دی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر نہیں اٹھایا. سجدہ عبداللہ بن مسعود آنسو بہا رہے ہیں سامنے کھڑے ہو کر, تو کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اب کیا سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں, ڈرتے ہیں؟ صحابہ کرام بزدل تھے, ڈرتے تھے؟ نہیں, یہ ہوتی فرمان, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اصبروا, فتنے آئیں گے اور ہر دور میں آئیں گے, اور جب بھی فتنہ آئے, میری یہ نصیحت ہے اچھی طرح یاد رکھیں, فتنوں کو دو آنکھوں سے دیکھا کرو, ایک تقدیر کی آنکھ سے, ایک شریعت کی آنکھ سے. تقدیر کی آنکھ ہے کہ یہ جو فتنی جو مصیبت امت پر ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں, جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے تو وہ ہو کے رہتی ہے. لا راد لقضاء, اللہ کی تقدیر کو کوئی روک نہیں سکتا, اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. ان مصیبتوں سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں, جھڑ جاتے ہیں, نہیں درجے بلند ہوتے ہیں, مومن منافق کی تمیز ہوتی ہے, حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے, کفر اور ایمان کی, کفر اور اسلام اور ایمان کی تمیز ہوتی ہے, توحید اور شرک کی تمیز ہوتی ہے. اور دوسری نگاہ شریعت کی نگاہ, کہ جو فتنے آئے ہیں تم نے شرعی راستے دیکھنے ہیں, ان پر عمل کرنا ہے. شرعی راستے کیا ہیں؟ جب مصیبتیں آتی ہیں, فتنے آتے ہیں, سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے, شرعی راستہ ہے. صبر سے آپ بیٹھے ہیں درجے بلند ہو رہے ہیں, بیٹھنے سے سکون سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاصبروا, تقوی اختیار کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. کیونکہ ہم اچھی طرح جان لو جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کی کمائی موجود ہے, جو کچھ امت میں ہو رہا ہے یہ ہمارے اپنی کرنیا ہے, یہ ہمارے کیے ہوئے کام ہیں. اور ان راستوں کی طرف نہ جاؤ جن کی کوئی دلیل نہیں ہے, جو کٹھن راستے ہیں, جن کی کوئی مستند نہیں ہے, جس پر کسی عالم کا قول نہیں ہے. تعجب کی بات دیکھیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب فتنہ خلق القرآن میں ان کو طرح طرح کے عذاب دیے گئے, بند تھے, تو عراق سے ایک گروہ آیا جیل میں ملنے کے لیے. انہوں نے کہا امام آپ ایک مرتبہ صرف جہاد کے جھنڈے کو لہرا کے تو دیکھیں, آپ کہہ دیں بس جہاد فرض ہے, ابھی صرف یہ ایک دفعہ اعلان کر دیں, اللہ کی قسم آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ شامل ہو جائیں گے, اور یہ جو ظالم حکمران جو بیٹھا ہے ابھی معتزلی جو ہے جو جس نے معتزلے کا قانون جاری کر دیا ہے, اس فتنے میں علماء بڑے علماء کا قتل عام ہوا ہے, ان کا ایک ذرہ بھی نہیں بچے گا. جواب میں کیا فرماتے ہیں, صرف دو لفظوں میں جواب دیا, اصبروا فإن الدین اللہ متین, بس تم صبر کرو اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہے. یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا دین اتنا مضبوط ہے کہ سارے دنیا کے کافر مل جائیں اللہ تعالیٰ کے نور کو نہیں بجھا سکتے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ دین جو ہے یہ حق تا قیامت رہنا ہے, لیکن آپ اگر اس حق کو یا اس حق کے لیے غلط قدم اٹھاتے ہیں, دین تو ویسے ہی رہنا ہے, تا قیامت رہنا ہے. حق کو کوئی اللہ تعالیٰ کے نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بنورہم بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تا قیامت رکھے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, احمد بن حنبل کے قول بڑا پیارا قول ہے, اگر وہ اس وقت کہہ دیتے جنگ عام ہوتی, قتل غارت ہوتی, یہاں سے مسلمان مرتے وہاں سے بھی مسلمان مرتے کلمہ پڑھنے والے, اور آخر میں اگر جیت ہو بھی جاتی تو مسلمان کا جو قتل عام ہوا وہ کس لیے ہوا, کئی چند سالوں بعد فتنہ ختم ہو کے نہیں, کسی مسلمان کی جنگ گئی, کسی قتل عام ہوا, کسی مسلمان کا ایک قطرہ بھی ختم ہوا خلق قرآن کے فتنے میں, کہ کسی نے تلوار اٹھائی ہو اور جا کے اس نے جہاد کیا ہو حکمران کے خلاف, کہ تم نے یہ کہاں سے فتنہ لے کے آئے ہو, تم علماء سنت کو کافر کہتے ہو؟ نہیں, علماء موجود تھے, انہوں نے کہا ہمارے گردنیں جاتی ہیں چلی جائے, اور کئی علماء مر گئے, جیلوں کے اندر مار دیا علماء کو, لیکن انہوں نے امت کو خون ریزی سے بچا دیا, اور یہ فتویٰ نہیں دیا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اٹھا لیتے, صحابہ کرام ہتھیار اٹھا لیتے, یا ان پر جہاد فرض ہو جاتا اگر اللہ تعالی کی طرف سے, تو یہ دیکھیں علماء کیسے سمجھتے ہیں, کہ حکمت نہیں تھی وہاں پہ, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, یعنی مکی زندگی میں جہاد کا فرض نے حکمت نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ کیونکہ احکم الحاکمین ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض یا مشروع نہیں کیا مکہ میں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگ اور جہاد فرض ہو جاتا مکہ میں, مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کم تھی اور کافر جو ہے وہ زیادہ تھے, اور اس طریقے سے جو ایک بیج بوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا مکہ کے اندر, اسے کو جڑ سے نکال دیا جاتا, کیونکہ مسلمان ابھی نئے نئے ہوئے تھے, ابھی تربیت نہیں ہوئی, تربیت ہونی ہے, ابھی توحید کی تربیت ہے, اتباع سنت کی تربیت ہے, گردن کٹوانا تو ابھی آگے ہے, وہ وقت آ رہا ہے, لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہے ابھی, تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں. اور بڑی مصلحت کے لیے چھوٹی مصلحت کو چھوڑ دیا. دیکھیں علماء کا قول دیکھیں. اب یہاں مصلحت تھی کہ آل یاسر کو رضی اللہ عنہ اجمعین عذاب دیتے طرح طرح کے, وہاں پہ اگر ہاتھ اٹھ جاتا اور عبید بن خلف ابو جہل پر ہاتھ اٹھ جاتا ان کو بچا لیا جاتا تو مصلحت تھی کہ اس عذاب سے ایک دن نجات ہو جاتی کہ نہیں, لیکن دوسرے دن کیا ہوتا, تیسرے دن کیا ہوتا, طاقت ان کے پاس تھی. ایک دن کے عذاب کو سہ لیا, ہمیشہ کے عذاب سے امت کو بچا لیا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے یوں بھی فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعْلُ مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَشَدُّ تَثْبِيتًا. تو اسے بہتر ہے اس قدم اٹھانے سے جو اللہ تعالیٰ کو حکم دیا اس پہ عمل کرتے اگر تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کیا عمل تھا؟ کہ علم حاصل کرنا, توحید کا علم, سنت کا علم, دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا, اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا, صبر کرنا, تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وقت گزارنا جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا اس وقت, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور ایسے ہی کیا. بس وہ جلد باز تھے. سیدنا خباب رضی اللہ عنہ آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں؟ کیا ہم بدل دعا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے؟ دعا کر اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصرت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو, تم سے پہلے ایسے قومیں گزری ہیں کہ ایک شخص کو پکڑ لیا جاتا, اس کے سر کی مانگ پر درمیان میں آری رکھی جاتی, اسے دو ٹکڑوں میں کاٹ دیا جاتا, وہ اپنے دین سے ایک قدم پیچھے ناٹتا. یعنی یہ وقت ابھی تم پر نہیں آیا, تو اتنی جلد باز کیوں؟ انکم قوم تستعجلون. دیکھیں نبوت کے الفاظ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم, جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ صبر کرو, اللہ کی قسم وہ وقت آنے والا ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ وقت آنے والا ہے جب ایک عورت شام سے یمن تک سفر کرے گی اکیلی اور اس کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا, اتنی امن و امان ہوگا, وقت آنے والا ہے. بعض لوگوں نے اس حدیث سے دلیل لیا ہے کہ عورت بغیر محرم میں سفر کر سکتی ہے. سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں, اور خبر اور حکم میں فرق ہوتا ہے, یاد رکھیں. یعنی حکم شرعی وہی ہے کہ بغیر محرم میں سفر نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہاں پر یعنی ایسا امن و امان پیدا ہو جائے گا اگر بالفرض ایک عورت بھی چلی جائے تو وہاں پر مشکل کوئی بھی نہیں ہوگی, کیونکہ امن و امان عام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کا دین مضبوط ہے, قویم ہے, متین ہے, قوی ہے, غالب ہے. ان اللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. لیکن جب مدینہ میں ہجرت ہوئی, مدینہ کی طرف گئے, ان کو طاقت ملی, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر جہاد کو مشروع کیا اور ان کو کامیابی عطا ہوئی. تو آج کی نشست میں اتنا کافی ہے. اگلے دروس میں انشاءاللہ جو اگر غلط فہمی بیان کریں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضلع کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور قربا سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.